اور پھر آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اب عبادات کے ساتھ معاملات اور عام روزمرہ زندگی کے دیگر چیزوں کو کمبائن کر دیا گیا.
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, اللہ سے ڈرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی عزت و عصمت کی, حیادار ہوتے ہیں. فروج کا لفظ فرج کی جمع ہے اور حافظون حافظ کی جمع ہے, حفاظت کرنے والے, یعنی ننگے ہونے سے بھی بچنا اور زنا سے بچنا, دونوں طرف اشارہ ہے. حفاظت میں دونوں چیزیں آتی ہیں, یعنی اریانی سے بچنا بھی اور حرام سے بچنا بھی. یعنی اس معاملے میں بھی وہ اپنی مرضی نہیں کرتے یا اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتے کہ جو جی میں آئے کریں. الا علی ازواجہم, مگر اپنی ازواج پر. او ما ملکت ایمانہم, یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, جس کی تفصیل پیچھے سورۃ المؤمنون میں اور اس سے پیچھے النساء میں گزر چکی. اگرچہ یہ دوسری قسم جو ہے اب اس کا وجود نہیں ہے, لیکن بہرحال حکم باقی ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے گئے, یعنی اپنی ازواج کے ساتھ تعلق میں وہ ملامت نہیں کیے گئے, بلکہ جائز طریقے سے خواہش کا پورا کرنا بھی عبادت ہے. تو ایسے لوگ سزاوار نہیں, ملامت نہ کیے جائیں گے. فمن ابتغى وراء ذلك, پھر جو کوئی اس کے علاوہ کچھ چاہے, یعنی نکاح کے بغیر کوئی ایسا تعلق قائم کرے. فاولئك هم العادون, تو یہی لوگ دراصل حد سے بڑھنے والے, زیادتی کرنے والے, اللہ کی حدیں توڑنے والے.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. امانات امانت کی جمع, اور امانت کا تعلق صرف مالی امور سے نہیں ہے. انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی قوتیں, صلاحیتیں, یہ سب بھی کیا ہیں؟ امانت ہیں. ہمارا وقت بھی امانت ہے, ہماری جوانی امانت ہے, ہمارے پاس جو علم ہے امانت ہے, جو طاقتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب امانتے ہیں. تو وہ اپنی امانتوں کی نگہداشت کرتے ہیں, ان کو احتیاط سے اور صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں. وعہدہم, اور اپنے وعدوں کو, عہد کو, اور عہد بھی صرف بندوں سے کیا ہوا عہد نہیں, بلکہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی. کب کیا تھا؟ عہد الست, جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا, تو وہ بھی ایک وعدہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا, اور اس کے بعد بندوں سے کوئی عہد کرنا یا کسی بھی نیکی بھلائی کے کام کی کوئی کمٹمنٹ کرنا. تو عہد کا لفظ جو ہے پرومس کے لیے بھی آتا ہے, اوتھ کے لیے بھی آتا ہے, کانٹریکٹ کے لیے بھی آتا ہے. آپ کہیں کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی بیعت کرتے ہیں. بیعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سودا. بیعت دو طرح کی ہوتی ہے نا, ایک بیعت بیعت کبرا, جو بڑی بیعت ہے, جیسے کسی خلیفہ کی بیعت کرنا, اور ایک بیعت صغرا, کسی بھی انسان کے ساتھ کسی کام کی کمٹمنٹ. یہ دونوں ہی عہد میں آتے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں. تو یہ خریدنا بھی کیا؟ بیعت ہے. اور بیعت جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے, عہد بھی سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, ایک سیریس ایشو ہے. کسی کو آپ اگر کوئی کام کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں, یس کر دیتے ہیں میں کروں گا یہ کام, تو پھر عہد ہو جاتا ہے. اب اس عہد کی پاسداری ضروری ہے. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. راعون راعی سے ہے. راعی کون ہوتا ہے؟ گڈریا, شیپرڈ. شیپرڈ جس طرح اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے, کیا دیکھتا رہتا ہے؟ کوئی پیچھے نہ رہ جائے, کوئی بھاگ نہ جائے, کوئی بیمار نہ پڑ جائے, کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو اسی طرح انسان اپنے امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتا ہے کہ شیطان جیسا بھیڑیا آ کر ہمیں بھلوا نہ دے، غلط جگہ نہ لگا دے. اب اگر ہماری قوت اور صلاحیت امانت ہے، مثلا اللہ نے اگر ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ ایک اچھے رائٹر ہیں اور آپ اس قوت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ ہی کے خلاف، دین ہی کے خلاف، آپ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا اللہ نے آپ کو ایک ذوق دیا ہے اور قوت دی ہے، ذہنی صلاحیت دی، اب آپ اس کو ایسے بیکار ادھر ادھر لکیریں مار کے تو وقت ضائع کریں، کیوں نہ اس کو کسی نیکی کے کام میں، دین کے کام میں لگائیں، کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں. کوئی بھی سکل جو آپ کے پاس ہے، کوئی بھی صلاحیت جو آپ کے پاس ہے، بولنے کی قوت ہے، لکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کچھ بھی، کوئی مشین چلانی آتی ہے، کوئی گاڑی چلانی آتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس؟ امانتے ہیں. ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیئر کرنا، کہاں لگا رہا ہوں، آخرت کے فائدے میں یا آخرت کے نقصان میں، یہ دراصل دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنا خود چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی، میرا وقت کہاں جا رہا ہے، بیکار تو نہیں کما رہے، یا بے فائدہ کام تو نہیں کر رہے، یا حرام کام تو نہیں کر رہے، یا غلط راستے پہ تو نہیں لگا رہے. اسی طرح جو ہم کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، ان کو نبھانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے اور بھی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پر، اور جب ہم کوئی چھوٹا موٹا بہانہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں ہیں تو نقصان نسلوں کا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ باحیا اور حلال کی طرف جانے والے، اور دوسری طرف اپنی جسمانی قوتوں کی اور اپنے کو ملنے والی صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں. اور امانت اور عہد کو ساتھ ساتھ اس لیے رکھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، تو اس کو دینے کا کسی کو جو اس نے کمٹمنٹ کیا وہ عہد ہے، چاہے اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا، تو اس کو نبھانا بھی ضروری ہے.
والذین هم بشہاداتہم قائمون.
والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بشہاداتہم، اپنی گواہیوں پر، قائمون، قائم رہنے والے ہیں، اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں. کیا مطلب اس کا قائم رہنے کا؟ یعنی حق پر قائم رہتے ہیں، صحیح گواہی دیتے ہیں، نہ اس کو بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں. شہادات میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے جو آپ نے دی ہے کبھی؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس پر قائم رہتے ہیں، قائم ہے اس پر، جمے ہوئے ہیں، استقامت ہے کہ اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہنما مانتے ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جن کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ اس علم کے گواہ ہیں، انہیں اس علم کی گواہی دینی ہے، اور وقتاً فوقتاً دیتے بھی رہتے ہیں، جن لوگوں کو حق سمجھ آتا ہے وہ اٹھ کے قبول کر لیتے ہیں اس کو. پھر اسی طرح عام لین دین میں جو بھی گواہی ہوتی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا، اقیم الشہادت للہ، قائم کرو گواہی کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہاں پڑا؟ سورۃ طلاق میں، سورۃ النساء میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ بات جاتی ہو تب بھی صحیح گواہی دو. سورۃ البقرہ 283 میں آتا ہے، ولا تکتم الشہادہ، گواہی مت چھپاؤ، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، گواہی چھپانا کیا بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح جھوٹے گواہ نہیں بنتے، والذین لا یشہدون الزور. تو اگر شہادتین مراد ہو تو استقامت مانا ہوگا قائمون کا، اور اگر انسانوں کے معاملے میں کوئی گواہی دینا مطلوب ہو تو اس صورت میں درست گواہی دینا، خواہ اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اور اسی طرح اللہ کی خاطر دینا اور جھوٹی گواہی سے بچنا.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آغاز مسلین سے ہوا تھا اور اختتام بھی ان صفات کا صلاتی پر ہو رہا ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خصوصاً نماز وسطی کی. کیا حفاظت کرو؟ سب سے پہلے تو اوقات کی پابندی، پھر ارکان، سنن، مستحبات جو بھی اس میں ہیں، ان سب چیزوں کی حفاظت، اور پھر یہ ہے کہ نماز کی ویسے بھی حفاظت کے ایسے کام نہ کیے جائیں نماز ادا کرنے کے بعد کہ جو اس کو ضائع کر دیں، یعنی نمازیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، نماز بدنام نہ ہونے پائے. اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اول آخر نماز کا ذکر، بیچ میں سارا اخلاق اور کردار اور معاملات، اور یہ سب کچھ ہو تو نماز کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو جزا فضا اور منوع اور حلوع کی بات ہے. تو جو نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہو اس کے اندر پھر یہ جزا فضا اور تنگ دلی اور شح اور خیر سے روکنا اور بد اخلاقی کی یہ جذبات نہیں پائے جاتے اس کے اندر. اللہ کا ذکر دلوں کو وسعت بخشتا ہے. ایسے لوگوں کو ملے گا کیا؟ کیونکہ انسان جب اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو کوئی ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی اہل مدینہ سے انصار سے، بیعت عقبہ، آپ پڑھ چکے ہیں تجلیات نبوت میں، کہ جس میں آتا ہے نا کہ آپ نے ان سے جب بیعت لی تو انہوں نے بیعت کس پر لی تھی، یعنی جان مال ہر چیز دے کر آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ نے بدلے میں کیا بتایا تھا ان کو؟ جنت. تو انہوں نے کہا کہ اگر جنت ہے تو آج کے بعد ہم پھر اس سے پھریں گے نہیں، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ جو تھا وہ ایک سب سے زیادہ خطرناک بستی بن گیا تھا، جس پہ ہر وقت جلغار ہوتی تھی اور ہر وقت جنگیں اور ہر وقت چلو جنگ پہ اور ایک اور جنگ مسلط ہو رہی اور ادھر سے مشکل ادھر سے مشکل. یعنی 10 سال ایک انتہائی تکلیف دہ وقت تھا مدینہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے. اگر ان لوگوں کو اس بیعت میں، اس عہد میں جنت کی بشارت نہ ملی ہوتی وہ اپنے عہد پہ قائم نہ رہتے، پھر جاتے. جنت سے کم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اتنے رسک لینے کو تیار ہو جائے، اتنے نقصان اپنے کرے. گھر بار، فصلیں، مکان، تجارت، کون سی چیز تھی جس میں وہ آزمائے نہیں گئے تھے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا چھوڑنے کو سوچتے ہیں؟ کورس. پڑھنے والے پڑھنا اور پڑھانے والے پڑھانا انتہائی افسوسناک چیز ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ بیچاری ہماری بہن تھی، ان کے بیٹے کو کچھ مشکل پیش آ گئی. اب ان کے شوہر نے کہا بس تم نے الہدا نہیں جانا. میں نے کہا بھی الہدا کا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. آج اور بھی زیادہ امتحان ہو گیا ہمارا، کیونکہ آج ہم اس بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ساری مشکلیں بس دین کا نام لینے سے آتی ہیں. کسی طرح بھی دین سے ایسوسیشن ہے تو بس اب آپ کے اوپر جو بھی مشکل آئی ہے، چاہے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی دور پار کا بھی اگر تعلق نہیں نا ہمارے کسی مسئلے، اس کو دین سے جا کے جوڑتے ہیں. شادی نہیں ہے تو دین کا ہی قصور ہے، کاروبار نہیں تو دین کا ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری آ گئی تو یہ دین میں جاتے ہو نا تم، اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھ ہوا. ہر دنیا آخرت کی کوئی مشکل پڑی تو تانا دین کا ملا. اتنی بڑی نعمت اور ہم نے اس کو صرف تانوں کے لیے رکھ چھوڑا. حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر. یہ تو لیسٹ چیز ہونی چاہیے جس کے بارے میں کوئی سوچے کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا. اور سعادت نہیں اگر دین ہی کی وجہ سے کچھ ہو بھی جائے تو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے جس کے لیے کچھ قربانی دیں گے آپ؟ ہے کوئی اور چیز؟ کوئی اولاد ہے یا شوہر ہے یا مال ہے یا جاب ہے یا عزت ہے، کیا اور چیز؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی سی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں جلدی سے یہ چھوڑ دو کیونکہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوگا، اس پہ ہمارا وقت لگ گیا، اس پہ ہماری صحت چلی گئی، اس پہ ہمارا مال چلا گیا، اس پہ یہ بھی لگ گئی. سوچتے کس پہ احسان ہے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہم نے، سارا کچھ خود ہی کو جا کے ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، صرف اتنا کہنا کو مان لیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، بس تمہارے زبانی کال پہ ہم راضی ہو جائیں گے اور تم کو آزما کے نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنے سچے ہو. تو ڈرنا چاہیے ہمیں اس بات سے کہ ہم کسی بھی مشکل کو دین سے جوڑے اور کہ چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کورس کر رہے ہیں نا، اور یہ تمہارا وقت لگ رہا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہوا. کوئی ناراض ہو تو وہ بھی اس وجہ سے، کوئی بیمار ہو تو وہ بھی اس وجہ سے. تو ہر چیز کا بس قصور وار یہی قرار دیتے ہیں، نام دین کا بدنام کر دیتے ہیں. کسی کا گھر ٹوٹے تو وہ بھی دین کی وجہ سے، کسی کو کوئی ڈانٹ پڑی تو وہ بھی دین کی وجہ سے. حالانکہ مسائل پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، اگر زیادہ بیمار ہو گئے کورس کرتے تو یہ دیکھا کورس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے. یہ کس قسم کا اخلاق ہے کہ دین کے راستے میں اگر چلتے ہوئے چھوٹی موٹی اونچ نیچ کیا، اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی تھی، کیا اور لوگوں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی؟ کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا، کیوں اجر گنواتے ہیں؟ اور یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، کرو ذکر اس کا تاکہ جو کیا وہ کیا کرایہ پار ہو جائے، کچھ نہ حاصل ہو اس کے بعد. ایک انصار مدینہ کو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سنایا گیا ان کو، کیونکہ سعد بن عبادہ پہ وہ بیعت کرنے لگے تھے، یعنی کہ ان کو انصار میں سے ان کو لیڈر بنا کے، تو آپ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الائمہ تو من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوں گے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. سب کچھ دے کے اپنی ریاست، اپنے گھر بار، بچے، بیوی، مال، اسباب، زراعت، ہر چیز داؤ پہ لگا کے جب دنیا کی عمارت کا وقت آیا پیچھے ہٹ گئے. اور انہوں نے کچھ برا نہیں منا کہ ہمیں کیوں نہیں یہ عمارت ملی، ہمیں کیوں نہیں یہ خلافت ملی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کام میں واقعی پھر کچھ کر جاتے ہیں. تو نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، مگر اس کی حفاظت، یہ جو بار بار یہاں نگہداشت اور راعون اور یحافظون یہ ذکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ بعض وقت انسان نیکی کا بڑا سا کام کر لیتا ہے اور شیطان کے پھیر میں آ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے، سارا باغ جلا کے رکھ دیتا ہے اپنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہے صلہ ان کا، ایسے لوگ جنتوں میں، باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے. مکرمون، اکرام دیے جائیں گے، ان کو عزت دی جائے گی وہاں پر. جو اللہ کی خاطر دنیا میں ذلیل ہوئے، قیامت کے دن اللہ ان کو عزت دے گا. اور اکرام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو نفع پہنچانا. اور ہمارے یہاں تو عزت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے نا کہ بس صرف چاپلوسی کسی کے سامنے کر دو، یہ بڑی عزت ہو رہی ہے. نہیں، یہاں مکرمون میں ریوارڈ بھی شامل ہے، احترام تو ہے ہی، ریوارڈ بھی، کیونکہ کرم میں نفع پہنچانے کا معنی بھی آتا ہے. قرآن ان کریم جو ہے اس میں صرف محترم قرآن نہیں بلکہ مفید قرآن بھی ہے، یعنی بہت فائدہ مند، بابرکت، خیر والی کتاب. تو جنت میں مکرمون جب عزت دیے جائیں گے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی سبکی اور کوئی خفت اور کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دین کو عزت دی تھی نا، دین کے نام کی لاج رکھی تھی. دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل پیش بھی آئی تو صبرن جمیلہ سے اس طرح اس کو لیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تکلیف دین کے راستے میں آئی ہے. اور اگر بار بار انسان اس چیزوں کو وچار کرتا رہے اور ذکر کرتا رہے تو سب گنوانے والی بات ہو جاتی. تو یہ اللہ کے دین کو عزت دینے والے کل قیامت کے دن جنت میں عزت دیے جائیں گے، مقام اور مرتبہ دیے جائیں گے، احترام سے رکھے جائیں گے، طرح طرح کے ان کو جزا ملے گی. اولئک فی جنات مکرمون. اب دیکھیں کہ مہمان کی عزت کیا ہوتی ہے، فلیکرم ضیفہ. اس سے آپ اس کانسیپٹ کو اور سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، جنت کیا ہے؟ غفور الرحیم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عزت کا مقام ہے اس کے مہمانوں کے لیے. تو دنیا میں مہمان کا اکرام جب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان کے اکرام میں حدیث میں آتا ہے نا، من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضعیفہ، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کو عزت دے. اچھا، جب آپ اس کو عزت دیتے پھر اس کی عزت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ خاص اس کے آنے پہ گھر صاف کرتے ہیں، اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کرتے ہیں جہاں اس کو رکھنا ہے، بہتر جگہ دیتے ہیں اس کو سونے کے لیے، بہتر چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو اسی طرح جنتوں میں بھی جب یہ متقی لے جائے جائیں گے تو رہنے کی بھی جگہ بہترین اور کھانے کے لیے بھی سب کچھ بہترین، اور جو ان سے ٹریٹمنٹ ہوگی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سب میں عزت، احترام اور نفع رسانی کا پہلو شامل ہے، یعنی انتہائی اعلی معاملہ ہوگا، اعلی درجے کا. جیسے ایئر لائنز ہوتی ہیں نا، تو جب اتر رہے ہوتے ہیں لمبے سفر سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں، امید ہے آئندہ بھی خدمت کا موقع دیں گے. تو میں سوچتی ہوں یہ کس قدر دھوکا ہے، ٹکٹ تو ہم نے خود خریدی اور یہ اس کو خدمت کا موقع کہہ رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ، کئی ایئر لائن پہ آپ جاتے ہیں تو بالکل صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، اور کئی پہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو بہرحال ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کا معاملہ ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. جتنا بہترین جو دین کو عزت دے کے جائے گا اس کو اتنی بہترین اعلیٰ درجے کی، جیسے جہاز میں جو بزنس کلاس ہوتی ہے اس میں معاملہ اور طرح ہوتا ہے اور اکانومی میں اور طرح ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہاں بھی درجے مختلف ہوں گے.
فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا؟ یہ جو لی ہے نا، یہ صرف کتابت کی وجہ سے الگ ہے، ورنہ اگر ہم آج کل لکھیں تو لام کو لام سے ملا کے لکھیں گے، ہم اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. یہ قرآنی رسم الخط کی وجہ سے لام نیچے الگ لکھا ہوا ہے، اس کو مالنا پڑیے پیسوں کے معنی میں. فما للذین، یہ اصل میں تھا للذین، فما للذین کفروا، بس کیا ہے کافروں کو. قبلک، آپ کی طرف، آپ کی جانب، قبلہ ہوتا نا ڈائریکشن. محتعین، سر اٹھائے دوڑے آ رہے ہیں. محتعین کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. ہتا، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے اپنی نگاہ کو اس پہ جمائے ہوئے آنا، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن مجید سناتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے، تو عام طور پر کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے تھے. یہ مکی صورت ہے، کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے اور لوگوں کو قرآن سناتے. جو ہی آپ کچھ بتانے لگتے تو کافر ادھر ادھر سے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے اور آ کے کیا کرتے، شور مچاتے. وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور مچاؤ. کبھی تالیاں بجاتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے احمقوں کی طرح، جیسے جاہل لوگ جن کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عام طور پر نصیحت کرنے والے ہی کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ جو تھے وہ جل بھن جاتے، یعنی مختلف طرح کے ریئیکشن ہوتے تھے نا ان لوگوں کے. فرمایا فما للذین کفروا قبلک محتین، ان کو کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف ایسے منہ اٹھا کے دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین و عن الشمال، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، جو ہی آپ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو یہ بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آنے لگتے ہیں. عزین، ٹولوں کی شکل میں. عزین جو ہے عزت ان کی جمع ہے، یعنی گروہ در گروہ، ایک ٹولی ادھر سے بھاگتی چلی آ رہی. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے بعض اوقات کوئی شخص کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص قسم کا جیسے کوئی شو ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، چلو 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 بھاگو، دیکھو دیکھو وہ کیا، وہ دیکھو پھر آ گیا، کھڑا ہو گیا، وہ دیکھو سنا رہا ہے، آؤ چلے. یعنی ایک دوسرے کو بلا کے اکٹھا کر کے تو بھیڑ کر دیتے تھے آپ کے پاس آ کے، اور آ کے ہنستے مذاق اڑاتے. تھوڑی دیر سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے، آپ کہیں کھڑے ہو کر کچھ بتا رہے ہوں اور اسی طرح لوگ ٹھٹھے اڑانے کے لیے گروہ در گروہ آپ کے پاس آ جائیں. تو اس سین پر اللہ تعالیٰ فرماتے فما للذین کفروا قبلک محتعین عن الیمین وعن الشمال عزین، اور پیچھے کیا تھا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. تو وہ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ آ کے ویسے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن گھورنا شروع کر دیتے، گویا اپنی نگاہوں سے اکھیڑ دیں گے آپ کو، ہلا دیں گے آپ کو. یعنی کوئی وار ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ آپ کو ستائے نہ، ہر طریقے سے ستایا، بول کے بھی اور ہنس کے بھی اور شور مچا کے بھی اور نگاہوں سے بھی. تو یہاں اختتام سورت پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. فرمایا
اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
أيطمع كل امرئ منهم، کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کس چیز کا زوم ہے انہیں، کلا ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اصل میں اہل مکہ یہ سب کیوں کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، پیغمبر کو حقیر سمجھتے تھے. آپ کس پہ ہنستے ہیں، کس کی بات پہ ہنستے ہیں، کس کو دبانا چاہتے ہیں جس کی آپ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی. تو اس میں بھی داعی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بسا اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر اللہ کی بات سنائیں گے کہ جہاں لوگ آپ کو حقیر سمجھیں، بے وقوف سمجھیں، آپ پہ ہنسیں اور آپ کو ہر طرح کے ہتھکنڈے سے ستائیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، تو ایسے موقع پر انسان کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ انسان کی اصل کیا ہے، چیز کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور سورة الانسان میں آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اور ایک اور جگہ پر مما مہین آتا ہے، حقیر پانی سے انسان بنا ہے. اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کس سے بنے. ان کو پتا ہے جس چیز سے یہ بنے، اپنی اصلیت پہ تو غور کریں، کس بات کا ناز ہے انہیں، کس بات کا مان ہے. فلا پس نہیں، لا زائد ہے یہاں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق مشرقوں کے رب کی، والمغارب اور مغربوں کے، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں میں. بہت سارے مشرق، جی ہاں، ہر روز سورج ایک الگ زاویے سے نکلتا ہے، الگ جگہ غروب ہوتا ہے، تو مشرق بھی بہت اور مغرب بھی بہت. انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، یعنی مشرق و مغرب ہمارے ہیں، تو جو چیز مشرق و مغرب کے بیچ میں اس پہ بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے. الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر کو بدل دیں، یعنی ان کو لے جائیں اور ان کی جگہ بہتر لے آئیں. یعنی تم اپنی ہستی کو یاد رکھو، دیکھو تو صحیح ہوتا ہے کیا، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. تم اگر پیغمبر کو صحیح طور پر جواب نہیں دے رہے تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا. وما نحن بمسبوقین، اور واقعی اللہ نے اہل مدینہ سے بہترین لوگ بدل دیے نا، یعنی اہل مدینہ کی شکل میں مکہ والوں سے بہتر لوگ آپ کو دے دیے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور لبیک کہا. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے، پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس سے.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
فذرهم، تو چھوڑ دو ان کو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. یخوضوا ویلعبوا، بحثیں کریں، کھیلیں کودیں. یخوضوا، خوض کہتے ہیں گہرے پانی میں اترنے، یعنی مشغول رہیں. ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، یعنی دنیا کے شغل میں لگے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں. حتی کہ قیامت کے دن کا سامنا کریں. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث، جدس کی جمع، ایسی قبر جس کا نشان مٹ گیا ہو، پرانی قبروں میں سے نکلیں گے. سراعا، تیز دوڑتے ہوئے. سریع کی جمع، فعیل کے وزن پر. کأنہم، گویا کہ وہ. الی نصبن، طرف استھانوں کے. یوفزون، وہ دوڑ رہے ہوں. نصب کا لفظ جو ہے یہ بہت گہرا لفظ ہے. نصب نصب کرنے سے، اور نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو، گولز، گولز ان لائف. اور بتوں کے استھان کو بھی کہتے ہیں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے. اور نشان کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، جو دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف کوئی دوڑتا ہے. ریسز ہوتی ہیں نا، تو ریس کے لیے کوئی نشان لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں تک دوڑنا ہے، فنیشنگ لائن جو ہوتی. اور پھر وہ اگر پلٹنا بھی ہو تو کوئی بھی اس سے آگے نہیں جائے گا، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں تک جا کے فوراً وہاں سے واپس. یا اگر ایسی دوڑ ہو کہ بیچ بیچ میں نشان لگائے ہو کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو وہ جو کچھ نصب کیا ہوتا ہے، نصب کرنا ہوتا تھا گاڑا ہوا ہونا. تو یہ جو انسان کا گول ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے، مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد ہوتا ہے، ٹھکا ہوا ہوتا ہے. یہ آیت پڑھ کے تو مجھے سڑکوں کے اوپر لمبی گاڑیوں کی قطاریں میرے امیجنیشن میں آ جاتی ہیں. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اس طرح دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، جیسے آج وہ اپنے اپنے گولز کی طرف اور اپنے اپنے استھانوں کی طرف اور کاموں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جسٹ بہت ارلی مارننگ جو ہوتی ہے نا، جیسے رات کا پچھلا حصہ، تو سڑکوں پہ بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے. جو ہی ذرا سویر ہوتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گاڑیاں نکل آتی ہیں، ہر موڑ پہ کچھ اور ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا سڑکوں پہ آ جاتی ہے. یہ لگتا ہے گھونسلوں میں سے نکل کے سارے پرے کے پرے لوگوں کے باہر نکل آئے. تو یہ روز سین دیکھتے ہیں ہم, قیامت کے دن بھی لوگ قبروں سے اب نیچے سے زمین سے نکل کے تیز تیز اٹھ کے میدان حشر کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعن سراعن, سپیڈ سے سپیڈ, ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ چاہے ٹول ٹیکس دینا پڑے, سپیڈ وے پہ جاؤ, ہائی وے پہ جاؤ, ایسے رستے سے جاؤ جو ایکسپریس. اس دن بھی سارے کے سارے تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے. سریعہ کس کے وزن پر ہوتا ہے؟ فعیل کے, اور فعیل مبالغے کا ہے. تیز تیز نکل کے جا رہے ہوں گے اور ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ صبح صبح لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے نا. اہل عرب کا طریقہ کیا تھا؟ صبح اٹھتے ہی فوراً سب سے پہلے مندر, بتوں کے نام چڑھاوا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین کو مانتے ہیں تو وہ ہم سے بھی پہلے اٹھ کے سویرے جاتے ہیں وہاں. یہ کہتی کہ ان کے پڑوسن نے چار گھر چھوڑ کر وہ صبح 3:30 بجے اٹھتی پوجا کے لیے اور شام 7 بجے سو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے روزمرہ زندگی سے مثال دی کہ جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں یہاں دنیا میں, اور پھر یہ ہے کہ صرف صبح نہیں بلکہ جب کوئی مشکل پیش ہے, کوئی بیمار ہے تو چڑھاوا چڑھانے جا رہے ہیں, کوئی خوشی ہے, کوئی غم ہے, کوئی مر گیا ہے, کچھ ہے. یہ بالکل وہی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. تو جس طرح ڈیڈیکیٹڈلی یہ دوڑ دوڑ کے بتوں کی طرف جاتے ہیں آج, کل قیامت کے دن کوئی بتوں کی طرف نہیں جائے گا, اس وقت سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہوں گے. اور یو فزون کا لفظ ہے وفس سے واو فا دود. سورۃ القمر میں بھی آتا نا, یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہتعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر خاشعۃ ابصارہم. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلیل ہوں گی, ترحقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. رحق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا دوسری چیز پر زبردستی چھا جانا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, یعنی قیامت کا دن. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب سارے لوگ سور پھونکنے کے اوپر جدھر سے آواز آ رہی ہوگی ادھر ہی کو دوڑنا شروع کر دیں گے, اسی طرف بھاگتے چلے جائیں گے جیسے آج تم دنیا میں اپنی محبوب ترین چیزوں کی طرف لپکتے ہو اور دوڑتے ہو اور بھاگتے ہو. آج کی اس دوڑ میں کس کو یاد ہے کہ کل بھی دوڑنا ہوگا؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہوتا. ایک کے بعد ایک سویرے دوڑ رہا ہوتا نا, ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے, لیکن اس دوڑ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک اور دن بھی دوڑ ہے, اس دوڑ کی تیاری کریں. اصل میں وہ جو آواز ہوگی الی شیء نکر, یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, اور خود کہیں گے ھذا یوم عسر, بہت مشکل دن ہے, تو وہ جو آفت ہر طرف پھیلی بھی ہوگی اس سے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ کوئی قبر سے نکل کے دوڑ رہا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی قبرستان کو امیجن کر کے سوچیں کہ یوں قبریں پھٹیں اور لوگ اس میں سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں جیسے ٹڈیاں اچھل رہی ہوں, کس قدر وحشت آمیز منظر. لیکن اس سے بڑی وحشت سور کی ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.